نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، مكة مكرمة تلبية پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے دعاؤں میں مشغولی کے ساتھ پہنچنے کے بعد اپنی رہائش، اکوموڈیشن وغیرہ میں سیٹل ہو جانے کے بعد اب عمرہ کی فکر کرنی ہے. اور آگے جو ہمیں کام کرنے ہیں اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بیت اللہ کی زیارت اور اس وقت کی دعا، اس کے بعد پھر عمرہ شروع ہوگا. تو احرام میں تو ہم آ گئے ہیں، عمرے کا ایک کام یہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اب طواف کرنا ہے، طواف کے بعد پھر سعی، اور سعی کے بعد پھر حلق یا قصر. یہ جو سب سے پہلا کام ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا، بیت اللہ پر سب سے پہلی نظر کا پڑھنا اور اس وقت دعا کرنا، اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ حدیث شریف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے. اسی وجہ سے امت کا یہ معمول ہے کہ جب بھی جاتے ہیں بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو بہت دل لگا کر دعا کرتے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی ہے اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اور اس کو جتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے اتنا امپورٹنس ملنا چاہیے. لیکن ایک جو کمی ہماری ہے وہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہوا ہے. ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت کی جو دوسری جگہ ہیں اور دوسرے جو اوقات ہیں ان کو وہ امپورٹنس نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. تو اول مہلے میں جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے اس وقت جو طویل دعا ہم کرتے ہیں بہت دل لگا کر رو رو کر، وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن دوسری جگہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے وہاں پر اس قدر اہتمام کے ساتھ دعا نہ کرنا، یہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ان جگہوں پر دعا کی قبولیت کا ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس لیے کتابوں میں جہاں جہاں لکھا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یا ابھی بیان میں عرض کیا جائے گا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں بھی اطمینان سے لمبی دعا کریں. میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کسی جگہ عرض کروں کہ طواف، سعی، حج کے ارکان ان کو اس طرح ادا نہ کریں کہ یہ ایک سر پر بوجھ ہے، اس کو کسی طرح سے ہم اتار دیں. مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اب فکر کیا ہے کہ احرام میں سے کب نکل جاویں، اور احرام سے نکلنے کے لیے جلدی جلدی طواف کر لو، جلدی جلدی سعی کر لو، اور حلق کرا کر کے احرام سے نکل گئے. یہ نہیں، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا طواف تو 15 منٹ میں ہو گیا. بھئی ہو ہی جائے گا نا, 15 منٹ میں طواف ہو ہی جائے گا نا, جب وہ طواف ہی نہیں تھا تو ہو ہی جائے گا نا, وہ تو صرف چکر لگانا تھا, طواف ہوتا تو 15 منٹ میں ہوتا, ہجوم نہ ہو تو بھی 15 منٹ میں طواف نہیں ہوتا, ہجوم نہ ہو تو بھی. اس لیے کہ طواف کے بھی کچھ قاعدے ہیں. آدمی اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے وقار کے ساتھ, عظمت کے ساتھ دل اس کا لگا ہوا ہے, صحیح ہماری آدھا گھنٹے میں ہو گئی تو ہو ہی جائے گی نا صحیح. اس لیے کہ صحیح کرنا مقصود تھوڑا تھا, احرام سے نکلنا مقصود تھا. ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے میرے بھائیو آپ جائیں گے, میری مائیں میری بہنیں ہزاروں خرچ کر کے جائیں گے, 2-3 ہفتے کی چھٹیاں لے کر جائیں گے, اپنے اہل و عیال سے دور رہیں گے. اطمینان سے کیجیے, 1 گھنٹے میں عمرہ ہوگا آرام سے کریں گے تو 1.5 گھنٹے میں ہوگا, زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور اگر 2-3 گھنٹے بھی لگ جائیں تو کیا حرج ہے, 2-3 گھنٹے اس پہ تو خوشی ہوگی. ایک شخص یہ کہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل میں نے پڑھی اور 5 منٹ میں فارغ ہو گیا, اور دوسرا کہے کہ آج میں نے الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد ایسا میرا دل لگ گیا کہ میں نے سورہ بقرہ سے شروع کر دیا اور 0.5 گھنٹہ مجھے لگا 2 رکعت میں, تو آپ کو خوشی کس سے ہوگی, وہ پہلے سے ہوگی یا دوسرے سے ہوگی؟ اطمینان سے کیجیے, کوالٹی کا خاص خیال رکھیے. اور یہ صرف طواف اور عمرے حج کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں, نمازوں میں بھی کوالٹی کا خیال رکھیے. 5 وقت کے جو نمازی ہیں وہ بھی مسجد میں آتے ہیں تو سر سے ذمہ داری کو اتارنے کے لیے آتے ہیں, سر سے ذمہ داری کو اتارنے کے لیے. بھئی میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز میں, مسجد میں, عبادت میں ذرا دل لگائیے. جب دل لگائیں گے تو لگے گا نا, لگائیں گے نہیں تو کیسے لگے گا, لگانا پڑے گا. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے حرم شریف میں گئے کب نکل جائیں, ایسا نہیں. جب بھی کوئی انٹرنیٹ پر جائے گا تو بیوی کو کہے گا کہ کھانا میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں, وہ 15 منٹ میں نہیں آئے گا, وہ 20 منٹ کے بعد آئے گا, 0.5 گھنٹے کے بعد, لیٹ ہو ہی جائے گا. اس لیے کہ وہاں دل لگتا ہے. اور مسجد میں آئے گا بیوی کو کہہ کر کے میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں, تو وہ 10 منٹ میں ہی گھر ہو جائے گا, 10 منٹ میں گھر پہنچ جائے گا. یہ میرے بھائیوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اصل تو بیان تو حج کا ہے, لیکن ایک موقع ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنے کا مل جاتا ہے کہ صرف حج سیکھ کر مت جاؤ, یہاں سے لائف کا مقصد سمجھ کر جاؤ کہ لائف کا مقصد کیا ہے, کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے. دیکھو مسجد میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں دل نہیں لگتا, میری بات سننا غور سے, مسجد میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں دل نہیں لگتا. تو مرنے کے بعد تو زید عمر بکر کوئی نہیں آئے گا, وہاں تو اللہ ہی ہوگا, تو قبر میں اللہ میں دل کیسے لگے گا, تو وہاں اکیلے کیا کریں گے؟ اس لیے یہاں سے وہاں جانے سے پہلے اللہ سے دل لگا دو, تاکہ جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے تو آپ خوش ہوں گے, اچھا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس لے جا رہا ہے, مجھے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہے. تو جہاں جہاں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے وہاں دعا کیجیے. یہ جو بیت اللہ پہ نظر سب سے پہلے پڑتی ہے, اب رہائش وغیرہ اکوموڈیشن سب ٹھیک ہو گیا, اب جو ہے مشورہ کرو آپس میں, دیکھو کہ بوڑھے ہیں کمزور ہیں کون کون ہے ہمارے ساتھ, اور اس کے مطابق سیٹنگ کرو. ایسا ضروری نہیں کہ فوراً نکل گئے, گرمی بھی بہت ہے, ہجوم بھی بہت ہے اور لوگ بیمار پڑ جائیں, نہیں, سب کچھ سوچ کر. ایک کام ہمیں کرنا ہے, بیت اللہ پر نظر ڈال کر دعا کرنی ہے, یہ ایک الگ کام, پھر ایک الگ کام طواف, پھر ایک الگ کام سعی, اور پھر ایک الگ کام سر کے بالوں کو منڈوانا. یہ چاروں اگر ایک ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا, لیکن چاروں کو ایک ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. تو آپ سیٹنگ کر لیجئے, یہ بیت اللہ پر نظر ڈال کر دعا کرنا یہ عمرے کے فرائض واجبات میں سے نہیں ہے, تو یہ تو ایک الگ چیز ہے, تو سیٹنگ کر لیجیے. ایک پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ پر نظر ڈالنی ہے اور نظر ڈال کر کے دعا کرنی ہے, اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ جب حرم شریف میں اس کام کے لیے داخل ہوں تو نگاہیں اپنی نیچے رکھیں، اس لیے کہ بیت اللہ کے دروازے سے داخل ہونے کے بعد بیت اللہ ذرا آگے آئے گا، کبھی داخل ہوتے ہی نظر آ جاتا ہے، اب داخل ہوتے ہی نظر آ گیا تو دعا تو وہیں شروع ہو جائے گی، تو وہاں تو دعا شروع کرنی نہیں ہے، وہاں کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو نگاہیں نیچے رکھیں، چلتے رہیں آگے، اور ایسی جگہ پر کہ آپ کو ایسا لگے کہ اب یہ سائٹ پر میں ہٹ جاؤں نیچے اترنے کے بعد، آگے بڑھ کر، اور یہاں سے مجھے بیت اللہ نظر آئے گا، ادھر سے بھی کوئی نہیں آ رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی نہیں آ رہا ہے، میں بیچ میں کھڑا نہیں ہوں راستے کے، اب مجھے ڈسٹرب نہیں ہوگا، تو پھر نگاہ اٹھائیں، اور نظر اٹھا کر جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو سب سے پہلے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گھر کو دیکھ کر گھر کے مالک کو یاد کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتنا تو یاد رہے گا نا، ایک لمبی دعا بھی ہے لیکن اتنا تو یاد رہے گا نا، یہ مختصر، اور اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں اور دعا میں لگ جائیں، اور اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعا مانگیں، میرے لیے بھی دعا مانگیں، میرے والدین کے لیے بھی، میرے اساتذہ کے لیے بھی، میرے مشائخ کے لیے بھی، میرے سب متعلقین محبین محسنین، ہماری اکیڈمی کے لیے، اکیڈمی کے سب کاموں کے لیے دعا کریں خوب، اللہ سے دعا کریں، اور اخیر میں یہ دعا ضرور کریں گے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے نیک بندوں نے بیت اللہ پر جب ان کی نظر پڑی تھی اس وقت جو جو دعائیں مانگی تھی وہ سب مجھے عطا فرما دے، سب مجھے عطا فرما دے۔ یہاں پر میں ایک مشورہ دوں گا کہ کبھی کبھی 8-10 ساتھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، کبھی 20-25 بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کر کے فارغ ہو جاتا ہے، دوسرا فارغ ہو جاتا ہے، تیسرا فارغ ہو جاتا ہے، چوتھا فارغ ہو جاتا ہے، پانچواں فارغ ہو جاتا ہے، اب وہ جو چھٹا ہے وہ تو بہت دل لگا کر ابھی دعا کر رہا ہے، اور اس نے تو ابھی آدھی دعا بھی نہیں مانگی ہے، وہ فارغ ہو گئے، اس کا تار جھڑا ہوا ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ سب فارغ ہو گئے اور میرا بیچارہ انتظار کر رہے ہوں گے تو وہ بھی دعا ختم کر دیتا ہے۔ تو پہلے سے مشورہ کر لینا کہ میں جب ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہوں تو پہلے سے کہتا ہوں کہ دل لگا کر پیٹ بھر کر دعا کریں سب، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی دعا ختم ہو جائے، جس کی بھی دعا ختم ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے اور اس کا انتظار کرے، گھبرائے نہیں، کہہ دو سب کو کہ بھائی اطمینان سے دعا کرنا، ہم انتظار کریں گے آپ کا، اطمینان سے سب دعا کریں۔ میں جب کسی اور کی دعا سے پہلے فارغ ہو جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں اور بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہتا ہوں اور کچھ ذکر کرتا رہتا ہوں جو بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اے اللہ میں تو مانگنے سے فارغ ہو گیا لیکن یہ تیرا بندہ بہت کچھ مانگ رہا ہے، تو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ بھی مجھے دینا بھائی، ہے نا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں نا۔ اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ علماء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، بہت شارٹ شارٹ چیزیں مل جاتی ہے، بہت کام کی چیزیں مل جاتی ہے، ان کی یہ فیلڈ ہے نا یہ کام۔ ایک کام تو یہ ہو گیا دعا، اب ہمیں شروع کرنا ہے طواف۔ طواف کے سلسلے میں چند باتیں پہلے ذہن نشین کر لیجیے، پھر طواف کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے اور ختم ہوتا ہے حجر اسود پر، اس لیے وہ جو اوپن کورٹ یارڈ ہے جہاں بیت اللہ بیچ میں کھڑا ہے، مسجد حرام کا کھلا حصہ ہے جسے مطاف کہتے ہیں، تو اس میں جب اترتے ہیں تو اس میں اترنے کے بعد اب طواف شروع کرنا ہے، اور طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، تو سب سے پہلے ہمیں حجر اسود کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو آپ کے ساتھ دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے جا چکے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اگر کوئی نیا آدمی ہے، اسے حجر اسود کو تلاش کرنا ہے، تو وہ کیا کرے کہ جب وہ مطاف میں اتر جاتا ہے تو چاروں طرف دیوار ہوگی، کمان والی دیوار، آرچڈ وولز، آپ نے دیکھا ہے فوٹو میں بھی، تو آرچڈ وولز کے اوپر ایسے چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو کسی جگہ پر گرین لائٹ نظر آئے گی، گرین لائٹ دیوار کے اوپر. تو دیوار کے اوپر جہاں گرین لائٹ ہے، تو گرین لائٹ کے سامنے، گرین لائٹ کے بالکل اپوزٹ جو کعبے کا کونر ہے، چار کونوں میں سے جو ایک کونر ہے، اس میں حجر اسود ہے. تو آپ کو جہاں وہ گرین لائٹ نظر آ جاتی ہے، جہاں بھی گرین لائٹ نظر آ جاتی ہے، تو بس وہ گرین لائٹ جیسے ہی آپ کو نظر آ جائے تو اب آپ اس طرف چلنا شروع کریں. اور مطاف کے بارے میں ایک یہ بھی بات ہے کہ مطاف میں جہاں کہیں بھی جانا ہو مطاف میں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اینٹی کلاک وائز چلیں، اس لیے کہ اکثر لوگ اس طرف چلتے ہیں، دوسری طرف سے جانے کی کوشش نہ کیجیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پر ختم ہوگا، حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم. اور حجر اسود کو لوکیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس میں کمان والی جو دیواریں ہیں، تو کمان والی دیوار پر جو گرین لائٹ ہے، اس گرین لائٹ کے اپوزٹ جو کعبے کا کونر ہے وہاں گیا ہے حجر اسود ہے، اور وہاں سے طواف آپ کو شروع کرنا ہے. ایک تو یہ لوکیٹ کر لیا آپ نے. نمبر دو، طواف کے بارے میں دوسری بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ طواف کے ساتوں چکروں میں، آل سیون راؤنڈز میں اجتبا کرنا ہے. اجتبا کا کیا معنی ہے؟ اجتبا کا معنی یہ ہے کہ یہ اوپر آپ نے جو چادر اوڑی ہوئی ہے، چادر، تو یہ جو چادر ہے، تو چادر کا، یہ چادر کا ایک جو پلہ ہے، چادر کا ایک کنارہ، تو وہ تو یہ آپ کے لیفٹ سائڈ کے شولڈر کو کور کرے گا، اور یہ رائٹ سائڈ کے شولڈر کو جو حصہ کور کر رہا ہے، یہ رائٹ سائڈ کے شولڈر کو کھول دو، اور کھول کر نیچے بغل سے، آرم پٹ سے اسے نکال کر کے اس کو بھی اس پر ڈال دو. تو چادر کا ایک پلہ اس طرف ہے اور چادر کا دوسرا پلہ اس طرف ہے، دونوں پلے لیفٹ شولڈر پر ہے اور رائٹ شولڈر جو ہے وہ کھلا ہے. یہ مردوں کے لیے طواف کے ساتوں چکروں میں کرنا ہے. طواف کے پہلے اجتبا نہیں ہے. ایروپلین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، اس وقت اجتبا نہیں ہے، یہ خلاف سنت. اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد بھی اجتبا نہیں ہے. یہ جو ذہن میں ہے کہ شروع ہی سے، بہت سے حجی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو بالکل 24 آورز وہ اجتبا ہی میں رہتے ہیں. نہیں، اجتبا صرف طواف میں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ساتوں چکروں میں. تو طواف شروع کرنے سے پہلے اجتبا کرنا ہے، سات چکر ختم ہو جائے تو سات چکر ختم ہونے کے بعد پھر دو رکعت جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اجتبا کو ختم کر دینا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہے مردوں کے لیے، اجتبا عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ چادریں نہیں پہنتی، اور اسی طرح رمل بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے. رمل کا کیا معنی ہے؟ رمل کا معنی یہ ہے کہ آدمی ذرا اپنا سینہ باہر نکال کر پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ذرا تیزی کے ساتھ چلے گا، جسے ایک پہلوان چلتا ہے. ایک ریسلر جب ریسلنگ کے لیے جائے گا اکھاڑے میں، تو جس طرح وہ ذرا ایسے دادا گیری کے ساتھ چل کر جاتا ہے، ویسے چلنا ہے پہلے تین چکروں میں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شارٹ شارٹ سٹیپس لینی ہے اور ذرا ایسے اکڑ کر چلنا ہے. مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. یہ پہلے تین چکروں میں مردوں کے لیے، باقی کے چار چکروں میں نہیں. اگر ہجوم بہت زیادہ ہے اور ہجوم میں رمل نہ ہو سکے، ہجوم اتنا ہے کہ چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں. اس وقت جہاں کہیں آپ کو ایسا موقع مل جائے کہ ذرا کراؤڈ تھوڑا منتشر ہوا ہے، وہاں کر لیجئے پہلے تین چکروں میں. اگر پہلے تین چکروں میں سے کسی چکر میں آپ رمل کو بھول گئے تو بس وہ چلا گیا، اب یہ سنت ہے، یہ سنت چلی گئی، اب دوسرے اور تیسرے چکر میں کر لیں. دوسرے میں بھی بھول گئے تو اب تیسرے میں کر لیں، تیسرے میں بھی بھول گئے تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قضا کرنی ہے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں. رمل پہلے تین چکروں میں. چوتھی بات یہ کہ طواف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ بیت اللہ کی طرف ایسے دیکھے نہیں. طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف نہ دیکھے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا مکروہ ہے. طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھنا مکروہ، ادب کے بھی خلاف ہے، آدمی ڈگنیٹی کے ساتھ سیدھا چلتا رہے. اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف پشت نہ کرے، بیک نہ کرے اپنی طواف کرتے ہوئے، اسی طرح بیت اللہ کی طرف سینہ نہ کرے. اب سینہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی ساتھی ہے، وہ پیچھے رہ گیا، تو آپ اسے دیکھنے کے لیے ایسا کریں گے تو آپ کی پشت پیچھے ہو جائے گی. اسے دیکھنے کے لیے آپ ایسا کریں گے تو آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا. تو بیت اللہ کی طرف سینہ اور بیت اللہ کی طرف پشت نہ کرے. اگر دھکا دھکی کی وجہ سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لوگ مجبور کر دیں آپ کو بھیڑ کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، دھکا دھکی کی وجہ سے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے آپ نے بیت اللہ کی طرف سینہ کر لیا، بیت اللہ کی طرف پشت کر لیا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو ناجائز کام طواف میں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے اپنی پشت کو ادھر کر کے مثلاً ایسا دیکھ رہا ہے کسی کو اور چل بھی رہا ہے، اور 10 یارڈ وہ چلا گیا اس طرح پشت کے ساتھ، تو طواف کا اتنا حصہ آپ کا برباد ہو گیا، اتنے حصے کو دوبارہ کرنا پڑے گا، پیچھے جا کر کے پھر آنا پڑے گا. اس لیے طواف کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رہے کہ میرا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا یہ جو بازو ہے، آم جو ہے، وہ بیت اللہ کے ساتھ رہے، بس بیت اللہ کے اپوزٹ یہ رہے. چار باتیں ہو گئی جی. اب پانچویں بات یہ ہے کہ طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اس لیے وضو کے ساتھ طواف کرنا ہے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو جا کر کے وضو کر کے آنا ہے، اور وضو کر کے آ کر جہاں سے طواف چھوٹا ہے وہاں سے طواف جاری رکھنا ہے. اور اگر حجر اسود ہی سے شروع کرے تو اور زیادہ بہتر ہے اس چکر کو. چھٹی بات یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کو بند کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک کے احرام میں آنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک جتنا ہو سکے پڑھو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ساتویں بات یہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور طواف کے دوران نماز شروع ہو جائے، طواف کے دوران نماز جنازہ شروع ہو جائے، تو آپ جہاں ہیں وہیں رک جائیں، اور رک کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جہاں رکے تھے وہیں سے پھر دوبارہ شروع کر دیں. ایک اور بات طواف کے بارے میں، ایک اور بات یہ ہے کہ طواف کے دوران ایسی کوئی دعائیں نہیں ہے کہ ان دعاؤں کو پہلے چکر میں پڑھو، ان کو دوسرے چکر میں پڑھو، ان کو تیسرے چکر میں پڑھو، ان کو چوتھے چکر میں پڑھو. ہوتی ہے نا فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ کی دعائیں، ایسی کوئی دعائیں نہیں ہے. یہ جو کتابوں میں ملتی ہے ایسی کتابیں کہ فرسٹ راؤنڈ کی دعائیں، سیکنڈ راؤنڈ کی دعائیں، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیونتھ راؤنڈ کی دعائیں، یہ سات چکر کی جو دعائیں ملتی ہے وہ آپ الگ الگ راؤنڈ میں بھی پڑھو تو ٹھیک ہے، ایک ہی راؤنڈ کے اندر ساری پڑھ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، ان کو نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں مانگو، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، انگلش میں، اردو میں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ دعا کی کتاب بھی اٹھا لو اس سلسلے میں. اگر حزب العظم آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا، حزب العظم اس کو پڑھیے، عربی میں بھی پڑھیے، انگلش میں بھی پڑھیے ترجمہ اس کا. حزب العظم یہاں سے شاید آپ کو ملے گی بھی، گرین کلر کی بہت چھوٹی سی چھپی ہوئی ہے. اسی طرح کل آپ کو ملی لیومینس پریز اسماء حسنا کے ساتھ، اس کو آپ پڑھیے اس خیال کے ساتھ کہ میں اس گھر کے مالک کو پکار پکار کر مانگ رہا ہوں چیزیں، تو بہت آپ کو لذت آئے گی انشاءاللہ، اس کو پڑھیے. اسی طرح جو ہے المعوذات ہے ہماری، الاستغفار ہے، دعا کی اور کسی نے کوئی ایسی کتاب مرتب کی ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، دعا کی کتابیں. کوئی سٹیپیولیٹڈ دعا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو. اب یہ شروع میں کچھ باتیں میں نے طواف کے بارے میں عرض کر دی، اب طواف بہت آسان ہو جائے گا. اب طواف جو ہے اس کے لیے نیت فرض ہے، نیت ضروری ہے، تو کم سے کم دل میں یہ بات بٹھائیں کہ میں نے جو عمرے کا احرام باندھا ہے اس عمرے میں طواف فرض ہے، تو وہ طواف میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اور اگر زبان سے کہہ سکے تو بہت اچھا. اور اس کا اصل طریقہ جو ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں حجر اسود کے سامنے، ایسا سوچیے آپ میں میرا کہ میں ابھی بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں، تو حجر اسود کے بالکل سامنے اگر کوئی کھڑا رہے گا اور وہ اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ایک سٹیپ لے گا تو اب ہوگا یہ کہ وہ یہاں ہے اور حجر اسود یہاں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو عمرہ طواف کرنے والا یہاں ہے اور حجر اسود یہاں ہے. تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑا رہے اور کھڑے ہو کر کے نیت کرے کہ اے اللہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میرے عمرے میں جو طواف کرنا فرض ہے اس کے ساتھ چکر آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کیجئے، میرے لیے قبول کیجئے. یہ تو ہو گئی نیت. نیت کے بعد ایک سٹیپ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر لیں گے تو آپ بالکل اپوزٹ آ جائیں گے حجر اسود کی، اور حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، جیسے حنفی حضرات نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے دونوں کاموں کو، بسم اللہ اللہ اکبر سیملٹینیسلی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اب جو ہے اس کے بعد تیسرا کام کرنا ہے استلام، نیت، پھر ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دینا ہے کانوں تک، اب ہے استلام. استلام کا کیا معنی ہے؟ استلام کا معنی یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا، اور حجر اسود کو بوسا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کی جو سلور کیسنگ ہے، اگر موقع ملتا کوئی وہاں نہ ہوتا تو آپ کس طرح کرتے کہ حجر اسود کی جو سلور کیسنگ ہے اس سلور کیسنگ کے اوپر آپ ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھ کر کے جہاں حجر اسود ہے وہ جو سیاہ بلیک کلر نظر آتا ہے، تو بلیک کلر کے اندر حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، تو جب آپ منہ رکھتے ہیں، ہونٹ رکھتے ہیں، تو وہ ٹکڑے آپ کو محسوس ہوتے ہیں، تو اس پر منہ رکھ کر کے آواز کیے بغیر اس کو بوسا دینا ہے، اس طرح آواز نہ نکلے، بس سائلنٹلی آہستہ سے اسے بوسا دینا ہے. یہ ہے استلام. لیکن اگر کوئی استلام نہ کر سکے، بوسا نہ دے سکے، تو پھر استلام کی بہت ساری چوائسیز ہیں. پہلے اصل استلام تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا، لیکن بوسا نہ دے سکے تو پھر کیا کرے؟ تو کہتے ہیں پھر حجر اسود پر ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے، وہ بھی نہ کر سکے. کہتے ہیں ہاتھ میں اگر لکڑی ہو تو لکڑی یوں حجر اسود کو لگا دی اور لکڑی کو چوم لے، یہ بھی نہ کر سکے. کہتے ہیں یہ بھی نہ کر سکے تو جہاں کہیں کھڑا ہے وہاں سے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھوں کو چوم لے بغیر آواز نکالے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے زمانے میں پہلے جتنے کام ہیں وہ تو مشکل ہے، ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چومنا پڑے گا استلام کرنے کے لیے. اب میں دوبارہ ریکیپ کر رہا ہوں کہ طواف کو شروع کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے، کہ حجر اسود کی بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کھڑے ہو کر کے نیت کرنی ہے. اس کے بعد حجر اسود کے سامنے آنا ہے, اور سب سے پہلے جیسے نماز کو شروع کرتے ہیں ویسے طواف کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اور تیسرے نمبر پر استلام کرنا ہے. اور استلام کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ایوری ٹائم, کانوں تک تو صرف پہلی مرتبہ. اس کے بعد جو استلام کرنا ہے, استلام کا معنی ہے کہ حجر اسود کو بوسا دینا ہے. تو میری ہائٹ ہے, میں 5'10" ہوں تقریباً, تو میری ہائٹ ہے تو میں اندازہ لگاتا ہوں, تو میں عموماً جب بھی حجر اسود کے سامنے استلام کرتا ہوں تو میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر, کانوں تک میں یہاں تک. اپنی ہائٹ کے اعتبار سے حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے, حجر اسود سامنے آ جائے مجھے, بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر چکر میں کانوں تک نہیں اٹھانا ہے. اگر کوئی چھوٹے قد کا آدمی ہوگا تو وہ ہر مرتبہ کانوں تک اٹھائے گا, لیکن کانوں تک بھی اس طرح اٹھانا ہے, منہ کے سامنے, کانوں تک نہیں, وہ حجر اسود کے سامنے. اور حجر اسود کے سامنے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود اور میری ہتھیلی سامنے ہو گئے, اب میں حجر اسود کو بوسا دے رہا ہوں, یہ معنی ہے اس کا. بھائی اچھی طرح ذہن میں آ گئے, نیت کرنی ہے, نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کانوں تک اٹھا کر اب طواف شروع ہو گیا, اب جو ہے استلام کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھوں کو بوسا دے دیا, اور بوسا دینے کے بعد جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں ٹرن ہو جائیں, جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ایسے کھڑے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایسے ٹرن ہو جائیں اور پھر چلنا شروع کریں. ایسی سٹیپ نہ لیں, ایسے سٹیپ نہ لیں, اس لیے کہ اس میں تھوڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا, اس لیے یہاں ایسے ٹرن ہو جائے اور ٹرن ہونے کے بعد آگے چلیں. دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے, یہ حجر اسود کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر میں کھڑا ہوں, یہاں نیت کر لیجیے اللہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما, پھر اس طرح آگے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایسا ٹرن ہو کر کے چلنا شروع کریں. ذہن میں آ گئی بات؟ اب یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ حضرات یہ کہیں گے کہ اتنے سارے ہجوم میں یہ سب کام ہوں گے کیسے. واقعی یہ صحیح بات ہے, اس لیے وہاں کھڑے ہو کر کے نیت کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. تو اب کریں کہ آپ کہ حجر اسود کا جو کونا ہے اس سے پہلے والا جو کونا ہے رکن یمانی, تو طواف شروع کرنے کے لیے جب آتے آتے آپ تقریباً وہاں پہنچ جائیں تو آگے حجر اسود کے پاس ہجوم بہت ہوتا ہے, تو وہیں پر آرام سے اجتباء جلدی سے کر لیں, حجر اسود کے اگلے کونے سے اجتباء کر لیں, اور اجتباء کر کے ادھر چلتے چلتے لبیک پڑھیں, اور جب حجر اسود آپ کو نظر آئے کہ اب میں قریب آ گیا ہوں تو چلتے چلتے ہی نیت کر لیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور چلتے چلتے نیت کرنے کے بعد اگر موقع ملے اس طرح نیت کرنے کا تو دوبارہ کر لیں, اور موقع اگر نہ ملے تو فکر نہ کریں, پھر سیدھے حجر اسود کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیں, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایسا کر کے چلنا شروع کر دیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر ایسا ہجوم ہے کہ نیت بھی مشکل اور استلام بھی اس طرح مشکل, ہجوم ہوتا ہے کبھی کبھی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلتے چلتے آئیں, نیت کرتے کرتے اور یہاں پہنچنے کے بعد 90 ڈگری کا ٹرن کریں گے, پھر 90 ڈگری کا ٹرن کریں گے, کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے ہجوم میں, تو اس طرح کھڑے ہو کر اسی طرح کر لیں, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایسا کر کے چلنا شروع کر دیں. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہجوم ہوتا ہے, طواف زیارت میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت لوگ تو وہاں کھڑے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ پیچھے سے, تو یہ استلام کے بغیر بھی اگر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سنت ہے. بھائی اچھی طرح ذہن میں آ گئی یہ بات؟ اب جو ہے یہ ہم نے استلام کر لیا, نیت کر لی, کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور استلام کر لیا, اب آگے چلنا ہے. چلتے چلتے پورا گھوم کر کے, پورا وہ سیمی سرکل جو حتیم ہے وہاں سے گھوم کر کے یہاں آ گئے رکن یمانی کے پاس, وہ کارنر جو حجر اسود سے پہلے ہے اس کا نام کیا ہے؟ رکن یمانی. رکن یمانی کے اوپر, رکن یمانی کے اوپر اگر موقع مل جائے تو دونوں ہاتھوں کو پھرنا ہے اس طرح, رکن یمانی پر دونوں ہاتھ اس طرح, دونوں ہاتھ پھیرنے کا موقع نہ ملے تو صرف دایاں ہاتھ, اگر دایاں ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو صرف بایاں ہاتھ نہیں، دو ہاتھ یا دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ نہیں، اور موقع نہیں ہے تو دور سے وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا رہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، دو ہاتھ یا ایک ہاتھ. اور رکن یمانی پر یہ دعا مسنون ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے، اردو میں انگلش میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے سلامتی چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رکن یمانی پر طواف کرتے کرتے جو شخص یہ دعا مانگتا ہے تو اس پر 70 فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب اس سے فارغ ہو جائے رکن یمانی پر یہ دعا کر کے تو آگے چلتے چلتے پھر دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور چلتے چلتے آپ پھر حجر اسود پر آئیں گے، چلتے چلتے آ گئے، اب جب حجر اسود کے سامنے آ جائے پھر اس طرح ٹرن ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اب کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، اب تو استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ایسا ٹرن ہو کر کے پھر آگے چلنا شروع کر. اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. 7 چکر جب پورے ہو جائیں آپ کے تو 7th راؤنڈ پر 8th مرتبہ، 8th ٹائم آپ استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ کریں گے. اب یہاں طواف کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ طواف شروع ہوگا حجر اسود سے اور ختم ہوگا حجر اسود پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کے بعد اگر آپ شروع کریں گے تو گڑبڑ، اور حجر اسود سے پہلے ختم کر دیں گے تو بھی گڑبڑ. حجر اسود پہ، اور آج کل وہ نیچے اب لائن نہیں ہے تو آپ کو ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا وہ گرین لائٹ کو دیکھ کر. تو بہتر یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ گرین لائٹ سے کافی پہلے ہی کر لیں، اور 7th چکر جو ہے وہ 7th چکر آپ ذرا 2-4-8-10 قدم زیادہ ہی چل لیں، اور پھر جو ہے آپ اپنی استباء کو ختم کر لیں، اور استباء کو ختم کرنے کے بعد اپنی 2 رکعت طواف کے بعد کی نماز پڑھنے کی فکر کریں. طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کے لیے سب سے اچھی جگہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے، اور اس طرح نماز ادا کرنی ہے کہ ہمارے اور کعبے کے درمیان مقام ابراہیم ہو، اور بالکل اگر بعینہ بیچ میں نہ آ سکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی، مقام ابراہیم کے ڈائریکشن میں کہیں بھی پڑھ لو. اور اگر ہجوم بہت زیادہ ہے، تکلیف ہے، کوئی شکل نہیں ہے، تو حرم شریف کی مسجد میں کہیں بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ نماز ادا ہو جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں دعا کیجیے. اور طواف کے دوران بھی کم سے کم ایک مرتبہ کہیے کہ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران جو دعائیں مانگی ہیں وہ مجھے بھی عطا کر دے. مقام ابراہیم کے پیچھے بھی اپنی ساری دعائیں مانگنے کے بعد یہ کہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ مجھے نصیب فرما دے. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت ہو گئی. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے تو انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ 2 رکعت بعد میں پڑھی جائے گی جب سورج نکل آئے گا، مغرب کی نماز ہو جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھ لے، پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد. اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب جائیں ملتزم پر. ملتزم جو ہے یہ وہ حصہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں ہے. بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ ملتزم میں نہیں ہے، ملتزم وہ حصہ ہے جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں ہے، وہ دیوار کالی، وہاں جائیں. اور اگر موقع ملے تو اس سے چمٹ کر، ہاتھ پھیلا کر، اپنے رخسار کو، گال کو اس پر لگا کر جتنی دعا کر سکے کریں، اور اگر نہ کر سکے تو وہاں چلا جائے اور جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر دعا کریں. وہاں چونکہ حجر اسود کی وجہ سے بھیڑ بہت ہوتی ہے تو طواف کرنے والے یہاں کچھ دور ہی سے جاتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرنے کی جگہ مل جاتی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کریں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے ملتزم پر. ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد اب جانا ہے زمزم کے کنویں پر. تو زمزم کا کنواں اب ہے نہیں, پیچھے نل بہت سارے ہیں, اور کسی جگہ اگر کولر مل جائے تو اس سے بھی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو پیچھے جو نل لگے ہوئے ہیں وہاں یا کسی بھی جگہ پر کولر دیکھ لیں اور اس میں زمزم ہوتا ہے, تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب زمزم پئیں, جتنا پی سکے پئیں زمزم. اور زمزم پینے کے بعد اب جانا ہے صفا مروہ کے لیے, صحیح کرنے کے لیے. تو اس سے فارغ ہونے کے بعد صفا پر جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو دوبارہ حجر اسود کے سامنے جائے, اور حجر اسود کے سامنے جا کر کے ایک مرتبہ پھر استلام کر لیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر ہاتھوں کو بوسا دے دیں, اور ہاتھوں کو بوسا دے کر کے پھر صفا کی طرف چلے جائیں صحیح کے لیے. بھائی یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو ذرا ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طواف میں کبھی کبھی ہم لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. عورتیں رمل نہیں کرے گی تو اپنی بیوی ہے, اپنی بیٹی ہے, ساتھ ہے محرم, تو وہ کہہ دے کہ تم میرا احرام پکڑ لو, احرام پکڑ لو تم میرا, آپ رمل کیجئے, وہ ساتھ میں ذرا چل لے گی. اتنا تیزی سے آپ دوڑیں گے تھوڑا ہی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکے گی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی طواف میں ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ کروں گا کہ الگ ہو جاتے ہیں تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جب طواف کرنے کے لیے جائیں تو طواف کرنے کے لیے جانے سے پہلے آپ کی جو ہوٹل ہے اس کا ایک کارڈ ہر ایک کو دے دے, اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کسی کو بتا سکے کہ مجھے یہاں جانا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ طواف شروع کرنے سے پہلے وہ جو گرین لائٹ دیکھیں گے حجر اسود کے سامنے, تو سب کو کہنے کا کہ اگر کوئی بچھڑ جاوے تو ادھر ادھر کوئی تلاش نہ کرے, ہم سب وہ گرین لائٹ کے نیچے کھڑے رہیں گے, وہاں پہنچ جائے. یہ سب سے آسان طریقہ. تو گرین لائٹ کے پاس سب ایک دوسرے کا انتظار کرے. کبھی کبھی الگ ہو جانے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے, اس لیے ہٹے نہیں وہاں سے, انتظار کرے, ذرا صبر کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ اگر موقع مل جائے تو حجر اسود کو بوسا دیں, موقع مل جائے تو رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں, موقع مل جائے تو ملتزم کے اوپر اپنے آپ کو چمٹ کر دعا کریں, تو حالت احرام میں خوشبو لگانا ممنوع ہے. اور آج کل بہت لوگ وہاں بھی خوشبو لگا کے جاتے ہیں, رکن یمانی پر بھی خوشبو لگاتے ہیں, حجر اسود پر بھی خوشبو لگاتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ حالت احرام میں یہ کام نہ کیے جائیں, اور بعد میں پھر موقع جب ملے تو استلام بھی کریں, نفل طواف میں رکن یمانی پر بھی ہاتھ لگائیں, اور شام کو کسی وقت یا کسی اور موقع پر ملتزم پر بھی جا کر کے خوب دعائیں مانگیں. ملتزم پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اس سلسلے میں خوب کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں موقع ملے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. خاص طور پہ اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا مجھے بھی بنا دے, میری اولاد کو بھی بنا دے, میرے متعلقین کو بھی بنا دے, اور قیامت تک آنے والی ہماری سب نسلوں کو بھی بنا دے, آپ کو راضی کرنے والا بنا دے, آپ کو ناراض کرنے سے بچنے والا بنا دے. یہ دعا ہر جگہ پر کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے کہ اللہ اب یہاں سے مجھے لوٹا تو کامل مسلم بنا کر لوٹا, کامل مومن بنا کر لوٹا, تیرا ولی بنا کر لوٹا. یہ ہر جگہ مانگو یہ دعا. میرے لیے بھی یہ مانگنا کہ اللہ مجھے بھی ولی بنا دے, میرے سب تعلق والوں کو بھی ولی بنا دے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کے بعد ملتزم پر جانا, یہ مستحب ہے. اس لیے اگر کوئی بہت بوڑھا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, اور بطاف کے اندر بہت بھیڑ ہے اور نہ جا سکے, تو دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جہاں ہے وہیں سے نیت کر لے کہ اب میں ملتزم کی برکت لینے کے لیے دعا کر رہا ہوں, اور وہاں سے دعا کر لیں. میں بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ اسی طرح میں نے یہ کہا کہ یہ ملتزم پر جانے کے بعد زمزم پینا ہے, زمزم پینے کے بعد صفا پر جانے سے پہلے حجر اسود کا پھر ایک مرتبہ استلام کریں. کبھی کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے اور ساتھ میں عورتیں ہوتی ہیں, بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, اور عورتیں کمزور ہیلتھی عورتیں نہیں ہوتی, تو ایسے موقع پر اتنی زیادہ تکلیف نہ کروائیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا کریں کہ صفا کی طرف چلے جائیں, صفا کی طرف, اور صفا شروع کرنے سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ حجر اسود ہی ہوگا، تو وہاں سے یوں کر کے استلام کر لیں اور پھر صفا کے اوپر چڑھیں۔ یہ ہو گیا طواف اور طواف سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اب رہ گیا صفا مروہ، یعنی صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے، صفا مروہ کی سعی وہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر جا کر کے ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دو چکر، صفا سے مروہ تین، مروہ سے صفا چار، صفا سے مروہ پانچ، مروہ سے صفا چھ اور صفا سے مروہ سات۔ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لوگ جانتے نہیں تو 14 چکر کر لیتے ہیں، تو خامخواہ سعی۔ اب یہ سعی جو ہے، سعی اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صفا کی طرف چڑھیں، صفا تو صفا جو ہے نا ایک ہل تھا پہلے، ایک پہاڑی تھی، اور ادھر مروہ ہے وہ بھی پہاڑی تھی، تو اب وہ چونکہ عمارت میں سب کچھ آ گیا ہے اس لیے آپ کو تھوڑے اس کے روئنز ملتے ہیں، تھوڑی سائنز ملتی ہے صفا اور مروہ کی۔ تو صفا، صفا پر چڑھنا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل صفا کے اوپر چلے جانا ہے، بلکہ صفا پر چڑھنا ہے کا مطلب یہ کہ وہ صفا کی والی جو ہے، نچلا حصہ ہے، اس سے اوپر کی طرف وہاں تک آنا ہے جہاں سے آپ کو کھڑے رہ کر کے بیت اللہ نظر آئے، بس اتنا اوپر۔ خامخواہ لوگ بہت اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو جب آپ صفا کی طرف، پیچھے کعبہ ہوگا، آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا کی طرف جا رہے، جب صفا پر آپ چڑھیں گے تو سب سے پہلا بہت بڑا ستون ہے، بہت بڑا پیلر ہے، ایک پیلر وہاں جہاں صفا شروع ہوتا ہے، تو اس پیلر کے کعبے کی طرف منہ کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، وہاں سے آپ کو صفا کی سعی شروع کرنی ہے۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ صفا کے پاس پہنچیں گے اور صفا پر چڑھتے چڑھتے آپ کو یہ پڑھنا ہے، اگر پڑھ سکے تو حفاظ پڑھ سکیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی به، کہ اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا ہے پھر مروہ کا، تو اللہ نے جس کو قرآن میں پہلے ذکر کیا ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں، صفا سے۔ اس کے بعد آپ اس ستون کے پاس چلے جائیں گے، ستون کے پاس چلے گئے، بیت اللہ آپ کو نظر آیا، تو بیت اللہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بس یہ آپ کے لیے آسان ہے، آگے کی دعا مشکل ہوگی آپ کے لیے۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر چوتھا کلمہ تین مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی حجر اسود کی طرح لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے، اور بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کریں، یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اطمینان سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر صفا سے آپ مروہ تک چلیں، مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کریں، لیکن وہاں سے کعبہ نظر نہیں آئے گا، تو نیچے ماربل کے اوپر نمازیں پڑھنے کے لیے جو لائن ہے انہوں نے قبلے کی بنائی ہے، اس کو دیکھ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور وہی کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تین تین مرتبہ، اور تین مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، اس طرح کر کے مروہ پر آ کر کے آخری مرتبہ دعا کرنی ہے۔ صفا سے مروہ جب ہم چلتے ہیں تو اپنی نارمل پیس پر چلنا ہے، نارمل پیس پر، اور وہ حصہ جہاں ذرا جھپٹ کر چلنا ہے، تیز چلنا ہے، وہ گرین لائٹ سے شروع ہوتا ہے اور گرین لائٹ پر ختم ہوتا ہے۔ تو صفا سے جب ہم نیچے اتریں گے، تو صفا سے نیچے اتریں گے تو نارمل پیس پر چلتے چلتے جب وہ گرین لائٹ آ جائے تو وہاں سے مرد حضرات تیز چلنا شروع کریں۔ کہاں تک تیز چلیں؟ دوسری سیٹ آف گرین لائٹس تک، اور پھر دوسری سیٹ آف گرین لائٹس پر پہنچنے کے بعد بالکل نارمل چلیں، پھر نارمل پیس جو یہاں آپ لیسٹر میں سٹریٹوں میں چلتے ہیں اس پیس پر چلیں اطمینان سے. یہاں جو ہے یہاں بھی دوڑنا نہیں ہے بلکہ ذرا تیز چلنا ہے. یہ تیز آدمی جب ایمرجنسی میں ہوتا ہے اور بہت تیز چلتا ہے اس طرح چلنا ہے. مثال کے طور پر کسی کو بہت سخت پیشاب کی حاجت ہو گئی اور قطرے کی اس کو شکایت ہے اور وہ مسجد سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ راستے میں کوئی ملے گا تو بات چیت بھی نہیں کرے گا، بہت تیزی کے ساتھ چلا جائے گا. ویسے تیز دوڑنا نہیں ہے وہاں، تیز چلنا ہے وہاں. صفا اور مروا کے درمیان یہ جو گرین لائٹس آتی ہے وہاں، اور پھر وہاں سے نارمل پیس پر چل کر مروا پہ جانا ہے، مروا سے پھر دعا وغیرہ کر کے نارمل پیس پر آنا ہے گرین لائٹ تک، وہاں سے تیز چلنا ہے، پھر جو ہے وہاں سے نارمل چلنا ہے. اس طرح کر کے سات چکر پورے کرنے ہیں. صفا مروا کے درمیان ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. صفا مروا کے درمیان سعی کے لیے وضو مستحب ہے. اگر ٹوٹ جائے وضو تو دوبارہ کر کے اگر کوئی کرے گا تو یہ مستحب ہے، لیکن حج کے دنوں میں کام بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جب گروپ میں ہو تو اکیلا آدمی جائے گا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ صفا مروا کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اور یہ جو دو گرین لائٹ ہے اس کے بیچ میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، تیز چلتے ہوئے. تو اگر یہ پوری یاد نہ ہو تو کم سے کم رب اغفر وارحم تو یاد کر لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اردو میں کہہ دینا کہ یہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما دے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما دے. جب یہ سات چکر آپ کے پورے ہو جائیں اور صفا کے اوپر آپ دعا بھی کر لیں تو اس کے بعد جو ہے حرم شریف میں کسی بھی جگہ پر حلق کرانے سے پہلے دو رکعت پڑھنا مستحب ہے. اگر یہ کر سکے تو بہت اچھا ہے، اگر کر سکے تو بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد باقی رہ گیا حلق یا قصر. حلق کا معنی ہے سر کے بالوں کو منڈوانا، شیو کرنا، اور قصر کا معنی ہے سر کے بالوں کو کتروانا. اچھا، یہ جو صفا مروہ میں جو تیز چلنا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. تو مرد حضرات بہت تیزی کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں آگے جا کر کے انتظار کر لیں اپنی عورتوں کا، تاکہ بچھڑ نہ جائیں. آپ انتظار کرنے میں، رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے بیچ میں. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر صحیح کرتے ہوئے نماز جنازہ شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی تو جہاں ہے وہیں نماز پڑھ لیں اور بعد میں پھر وہیں سے کمپلیٹ کر لیں اس کو. اب رہ گیا حلق یا قصر. حلق کا معنی ہے سر کے بالوں کو منڈوانا، شیو کرنا، اور قصر کا معنی ہے ٹرم کرنا. تو جہاں تک حلق کا تعلق ہے، حلق منڈوانا، یہ تو بالکل آسان ہے، اس میں کوئی ایک ہی اس کا طریقہ ہے. لیکن یہ بالوں کو ٹرم کرنا، ٹرم، تو ٹرم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جس طرح بھی ٹرم کرے گا تو احرام سے نکل جائے گا، نہیں. ٹرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ٹرم کرنا جس طرح کے شریعت نے بتلایا ہے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک حلق یعنی شیونگ یا قصر ٹریمنگ ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کریں گے اس وقت تک احرام کے ریسٹرکشنز لفٹ نہیں ہوں گے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حلق کرا لیا تو بہت ہی اچھا، اس لیے کہ حلق کرانے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی ہے، اور ٹریم کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ فرمائی ہے. تو کیوں ہم 3 مرتبہ نہ کرا لیں؟ تو حلق کرا لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شیو کرا لیا. اور اکثر لوگ شیو کراتے ہیں لیکن کچھ لوگ ٹریم کراتے ہیں. تو ٹریم کرنے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ادھر ادھر سے 2-4 بال آپ کاٹ لیں گے ادھر، اس سے ٹریم نہیں ہوتا. ٹریم کا مطلب یہ ہے کہ شرعی ڈیفینیشن والا ٹریمنگ، قصر، وہ قصر جسے شریعت قصر کہتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ ٹریم ہو گیا. بھائی نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھو جیسے رمی کا لٹرل میننگ ہے پیلٹنگ، پیلٹنگ، تو آپ جا کر کے ایک کنکری مار کر آئے تو بھی پیلٹنگ تو ہو گیا نا، لیکن پھر بھی کہیں گے کہ نہیں رمی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیلٹنگ مراد ہے جو شریعت نے بتلائی ہے، یعنی 7 مرتبہ پھینکنا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو قصر سے مراد ٹریمنگ ہے، لیکن ٹریمنگ کا معنی یہ کہ وہ طریقہ جو شریعت نے بتلایا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے وہ یہ کہ کم سے کم ایک پوروے کی مقدار بال کٹنے چاہیے. ایک پوروا، ایک پوروا جو ہے یہ انگلی تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک کو پوروا کہتے ہیں. تو ایک پوروا یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک ایک انچ بال کٹنے چاہیے. تو ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے سر کے اوپر ایک انچ سے کم بال ہیں، وہ قصر کروا سکے گا؟ ٹرم کرا سکے گا؟ نہیں کرا سکے گا. اس کے لیے تو شیف فکس ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس لمبے بال ہیں تو اسے بھی کم سے کم ایک ایک انچ کتروانا پڑے گا. ایک ایک انچ کتروائے گا تب جا کر کے وہ احرام سے نکلے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں وہ ایک مسئلہ ہے کہ چوتھائی حصے کا اگر کرا لے تو ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی گنہگار ہوگا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورے سر کے ایک ایک انچ بالوں کو جب کتروائے گا تب جا کر کے وہ بغیر گناہ کے احرام سے نکلے گا. تو اس سلسلے میں آپ خیال رکھیں کہ حلق کرانا ہے یا قصر کرانا ہے. جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو عورت کے لیے حلق کرانا جائز نہیں ہے. تو عورت کیا کرے؟ عورت یہ انگلی کے ایک پوروے یعنی تقریباً ایک انچ کے برابر اپنی چوٹی کے بالکل اخیری حصے سے بالوں کو کٹوا دے. لیکن عورت کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی 8-10 بال بہت لمبے ہیں، باقی بال اوپر ہے، تو وہ 8-10 بالوں کا ایک انچ کتروائے گی تو نہیں نکلے گی. کم سے کم اس کو اپنے سر کے ایک کوارٹر بال کے ایک انچ کٹ جائے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بھائی یہ بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر ایک عورت کے سر کے بال جو ہیں، سر کے بال وہ 10,000 ہیں، تو 10,000 میں سے 250 بال کٹنا ضروری ہے ایک انچ. تو اگر اس کے 100 بال بالکل نیچے ہیں تو وہ 100 بالوں کو آپ کتروائیں گے تو وہ احرام میں سے نکلے گی نہیں. اس لیے وہ ایسی جگہ سے کتروائیں کہ جس جگہ سے کم ایک کوارٹر سر کے بال اس کے کٹ جائیں. اب یہ احرام میں سے عورت بھی نکل گئی، احرام میں سے مرد بھی نکل گیا. بالکل اخیر میں جب احرام سے نکلنا ہوتا ہے تو احرام سے نکلتے وقت عورت اگر اپنے بال کاٹ لیتی ہے تو جائز ہے. یوں تو احرام میں بال کاٹنا جائز نہیں، لیکن اخیر میں. اسی طرح جو ہے مرد اپنا خود کا حلق کرا لے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. مرد اگر خود کا قصر کرا لیں، خود کا حلق کرا لیں، تو ایسا کرنا بھی بالکل اخیر میں. اسی طرح احرام سے نکلنے سے پہلے کسی اور کی مدد کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. اب جو ہے آپ احرام سے نکل گئے، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، اللہ تعالی شانہ ایسا عمرہ کرنے کی توفیق دے جس سے وہ بہت خوش ہو. اب جو ہے مکہ مکرمہ میں جب تک آپ کا قیام رہے تو اس بات کا خیال رہے کہ حرم شریف کی آپ کی کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی گناہ نہ ہو وہاں. اس لیے کہ وہاں پر گناہ بہت بری چیز ہے، حرمین شریفین میں گناہ کرنا. گناہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، بد نظری نہ ہو، غیبت سننا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. ہم لوگ یہاں پردہ نہیں کرتے اپنے ایک دوسرے کی بیویوں سے، اور گروپ میں ساتھ ہی جاتے ہیں، وہاں بھی بہت بے پردگی کرتے ہیں، بہت بے پردگی. اور اب تو وہاں کی ہوٹلوں کا ماحول بھی ایسا ہو گیا ہے کہ، اور یہاں سے گروپس وغیرہ بھی جاتے ہیں، تو کھانا پینا سب مرد عورت کا اختلاط، اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی بہت دور دور سے بھی ایک دوسرے، مرد عورت کو پکار رہا ہے اور عورت مرد کو پکار رہا ہے. یعنی وہاں حرم شریف میں جانے کے بعد بھی اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اور پھر یہ سلسلہ مینا میں بھی ہوتا ہے، حج کی حالت میں بھی، مینا میں بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں راستے میں کھڑے ہو کر، کیم چھو مینا بھائی، یعنی وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں مینا کے اندر حالت حرم میں. اللہ حفاظت فرمائے. اور میں تو آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پردہ اللہ کا حکم ہے. پتہ نہیں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے دن دن میں، ایک ایک دن میں ہم اللہ کی کتنی مرتبہ نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے گھروں میں پردہ لاؤ. میرے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دوست، مدارس سے تعلق رکھنے والے ہمارے فضلاء اور ہمارے طلبہ، اور خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے, مسجد میں آنے جانے والے لوگ, آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں پردہ لائیے. یہ عورتیں جو نقاب کے ساتھ باہر نکلتی ہیں, گھر میں اپنے بردر ان لو سے پردہ نہیں کرتی. حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ باہر کے اجنبی مرد سے زیادہ خطرناک گھر کے لوگ ہیں, اس لیے کہ روزانہ ملاقات ہوگی تو اس میں دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور انگلینڈ جیسے ماحول میں ایسے بہت سارے گھر ہیں علماء کے, دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے, خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں کے, دینی ذہن والوں کے, جن کے گھروں میں باضابطہ فل پردہ ہے. آپ ان سے پوچھے کوئی ڈیفیکلٹی ہے کام کرنے کی, کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. اب جب ایک فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے, پھر کیوں مشکل ہوگا؟ اللہ کے لیے جو کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اسے گھروں میں بھی پردہ لاؤ, گھروں میں پردہ لاؤ. یہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اجنبی مرد, اجنبی عورتیں, آپ کے بہنوئی ہیں, ایک عورت کا بہنوئی, ایک عورت کا سالہ, ایک مرد ہے اس کی بھابھی, اس کی سالی. شریعت منع کرتی ہے, منع کرتی ہے شریعت. کزن بردرز, کزن سسٹرز, شریعت منع کرتی ہے. اور شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اگر غلط کام ہونے کا خطرہ یا اندیشہ ہو تو, اندیشہ ہو کہ اندیشہ نہ ہو, ہر حال میں پردہ ضروری ہے, پردہ ضروری. اور ہم صحابہ سے تو زیادہ پاکیزہ نہیں ہے نا, امہات المومنین سے زیادہ پاکیزہ تو ہماری عورتیں نہیں ہیں نا, اور صحابی سے زیادہ پاک دل ہمارا تو نہیں ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بھی, اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے باپ, پوری امت کے باپ, بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں کہ تمام انبیاء کے بھی باپ, سب کے والد, باپ کی حیثیت آپ کی. اور پھر دل اتنا پاکیزہ کہ اللہ نے اپنی کائنات میں ایسا دل بنایا ہی نہیں, تو بیسٹ دل اللہ نے جو بنایا ہے وہ کتنا پاک ہوگا. لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں سے پردہ کرتے تھے, اہتمام کرتے تھے, حالانکہ آپ پر پردہ ضروری نہیں تھا. آپ پر بعض روایات میں جو اشکال ہوتا ہے اس کا یہ جواب دیتے کہ آپ پر پردہ ضروری نہیں تھا, اس کے باوجود بھی احتیاط کرتے تھے, بیعت لیتے تھے عورتوں کی, بیعت. تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, بلکہ بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیعت کیسے لیتے تھے, ایک بہت بڑے ٹب میں پانی بھر لیتے تھے, ادھر آپ ہاتھ رکھ دیتے تھے, پردے کے پیچھے عورتوں کو کہتے تھے کہ ہاتھ رکھ دو. تو وہ جب پردہ کرتے تھے تو ہمیں بھی پردہ کرنا چاہیے. اس لیے بھائی گھروں میں پردہ لاؤ تو وہاں بھی گناہوں سے بچو, ٹھیک ہے. پانچ وقت کی نمازیں پڑھو, زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارو, اور حرم شریف میں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے مت جاؤ, اللہ سے دل لگانے کے لیے جاؤ. آج کل یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے عشاء کا وقت ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں کو دیکھا کہ نہیں, فلاں کو دیکھا کہ نہیں, میٹنگ پوائنٹ وہیں, اور سب دو دو چار چار کے ٹولوں میں بات, آنکھ بند کر کے ایسے بیٹھو تو آپ کو اتنی آواز آئے گی. اور وہ لوگ جو ہماری مسجد اکیڈمی کی مسجد میں, اور مسجد فلاح میں, اور مسجد نور میں, اور جامع مسجد میں, اپنے محلے کی مسجد میں اگر کوئی آدمی بات چیت کرتا ہے تو یوں آنکھیں نکال کر دیکھتے ہیں یہاں, وہ خود حرم شریف میں بہت باتیں کرتے ہیں. حرم شریف میں سب باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ذرا کسی کی گھنٹی بجتی ہے موبائل کی تو کیا ہوتا ہے, سب ایسے, اور وہاں سب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں حرم شریف میں. حرم شریف میں سب موبائل پہ. اس لیے حرم شریف میں جاؤ, اللہ سے لو لگانے کے لیے جاؤ, ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کر جاؤ. میں تو اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ حرم شریف میں جیسے ہی آپ داخل ہو تو موبائل آف کر کے داخل ہو, بس ختم. اور اگر موبائل آن کرتے ہیں, کبھی ہوتا ہے کبھی کہ میں حرم شریف میں جا رہا ہوں, تم وضو کر کے میرے پیچھے آ رہے ہو, بہت اچھا, تو اب وہ بچھڑ نہ جاوے, الگ نہ ہو جاوے, تشویش نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تو اس وقت موبائل ذرا یوز کر لیا کہ بھائی ٹیکس کر دیا کہ میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں. بات چیت بالکل بالکل بات چیت. میں جب بھی جاتا ہوں میں تو موبائل رکھتا ہی نہیں, لیکن میرے ساتھ مولانا احمد ہوتے ہیں ہر سفر میں الحمدللہ. تو یہ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کچھ کام اچانک آ جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ ہجوم کی وجہ سے دوسرے دروازے سے آ گئے ہیں, تو ہمارے دوسرے ساتھی پریشان ہوں گے کہ کیا ہو گیا, بیمار ہو گئے, کہاں چلے گئے, تو ان کو اطلاع کرنی ہے کہ ان کو اطلاع کرو تو یہ جو ہے ان کو کہتا ہوں کہ ٹیکس میسج کر دیجیے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو کہتا ہوں کہ مسجد سے باہر جا کر بات کرو، مسجد کے اندر نہیں، ہجوم کتنا ہی کیوں نہ ہو مسجد کے اندر سے نہیں. فوٹوگرافی وغیرہ، ہماری جو ایک کتاب آپ کو ملے گی ایٹیکیٹس آف حرمین شریفین فوٹوگرافی، اس کو پڑھو اور بلکہ خریدو اس کو، اس کتاب کو خرید کر کے لوگوں تک پہنچاؤ، حرم شریف میں لوگوں کو دو کہ بھئی یہ پڑھو اس کو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ یہ بھی ایک آپ کے حج کے دوران ایک نیکی ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوب عبادت ہو، پانچ وقت کی نمازیں حرم شریف میں ہو، طواف جتنا زیادہ ہو سکے کرو. یہ جو خیال ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ غلط. عمرہ جو ہے صرف پانچ دنوں میں مکروہ تحریمی ہے، نو عرفات کا دن، نو، دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ، ان پانچ دنوں میں عمرہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے تو اسے احرام توڑ دینا چاہیے اور دم دے دینا چاہیے، اور اگر نہ توڑے اور عمرہ کر لے تو بھی اسے دم دینا چاہیے. ان پانچ دنوں کے علاوہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کرو، طواف خوب کرو، اور قرآن مجید کم سے کم حرم شریف میں بیٹھ کے ختم کرنے کی کوشش کرو. پھر روزانہ درود پاک پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو. زیارات کے لیے جانا ہو تو زیارت کے لیے جاؤ، مگر اس طرح جاؤ کہ حرم شریف کی نماز نہ چھوٹے، اس طرح جاؤ کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں. اور یہ جو کہہ رہا ہوں کہ حج سے پہلے بہت عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح بہت عبادت کرو کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں اور کمزور نہ ہو جائیں کہ حج اچھی طرح سے نہ ہو سکے. تو حج سے پہلے خوب عبادت کرو اس طرح کہ حج میں خلل واقع نہ ہو، اور حج کے بعد تو پھر خوب عبادت کرو. اللہ تعالیٰ شانہ آپ حضرات کو قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان فرما دیں. ایک بات ذہن میں آ گئی وہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو شروع کے جتنے بھی کام بتلائے ہیں وہ فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا دل ایسا کرے کہ چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ لیتے ہیں اور دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمرہ کل کریں گے، تو کوئی حرج نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. ان کو سیملٹینیسلی سب ایک ساتھ ایک کے بعد دوسرے سسٹمیٹکلی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں. اور عمرہ کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا ضرور خیال رکھیں، اپنی ماں ہے، اپنے والد ہیں، اپنی بیوی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اب جب سب تیاری ہو جائیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے، ان کا خیال رکھیں. اگر چلے گئے اور جانے کے بعد طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں اب آگے نہیں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کل آ کر کے کر لیں گے. جتنی دیر تک ہے وہاں تک پھر احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا. عورتیں اگر حالت حیض میں ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، تو حالت حیض میں چونکہ حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ احرام کی حالت میں رہے گی. آپ چاہے اپنا پورا کر لیں اور اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد اس کا بھی اسی طرح سے طواف کرا لو، صحیح کرا لو. بلکہ اس صورت میں اچھا یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے، آپ مسجد تنعیم میں جا کر کے اس دن جس دن اس کو طواف اور صحیح کرانی ہے آپ ایک اور احرام باندھ لیجیے عمرے کا، اور پھر اس کے ساتھ مل کر کے طواف اور صحیح کر لیں. اللہ تعالیٰ شانہ بہت توفیق دے. بھائی ہمارے لیے بھی اگر ہو سکے تو عمرہ یا طواف کرنا، اور ہمارے والدین کے لیے بھی، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بٹھانے کے لیے بہت محنت کی ہے، تو ان کا بھی حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.